بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی تھیں، اور اس کا تعلق پچھلی آیات سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے والوں کا ذکر کیا تھا، نور ہدایت کا ذکر فرمایا تھا، پھر فرمایا کہ یہ ہدایت حاصل کرنے والے، ان کے اعمال میں ایک عمل اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہاں پر تسبیح وغیرہ کا ذکر تھا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی جنات کی تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق ہے، چاہے ہم ان کی تسبیح سمجھ سکتے ہوں یا نہ سمجھ سکتے ہوں. اس کی وضاحت قرآن نے دوسری جگہ فرمائی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. تو آگے پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو مجھے تمہاری تسبیح کی ضرورت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ مخلوق اس کی پاکی بیان کرے تو بہت سی مخلوق اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے والی موجود ہیں. اگر تمہیں اللہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہے جس کو پیچھے بیان کیا، رات دن کا پلٹنا، بارش کا اتارنا، بادلوں کا چلانا، یہ تمام چیزیں، اور اس کے ذریعے سے جانداروں کا، پانی کے ذریعے سے جاندار کا وجود میں آنا اور جاندار کا پانی کے ذریعے سے باقی رہنا، ان تمام چیزوں کا اور دلائل قدرت کا تذکرہ فرمایا. اب ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات. دیکھو حق بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ظاہر ہے اور حق بالکل واضح ہے. اب مرضی ہے انسان کی دلائل میں غور کرے اور مان لے. لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ ہم نے صاف صاف مبینات کے معنی جس کے بالکل واضح، یعنی اس میں کسی طرح کی بہت زیادہ گہرائی نہ ہو، بالکل واضح دلائل ہم نے نازل کر دیے ہیں، سمجھانے والے دلائل ہم نے عام نازل کر دیے ہیں. اب اس کے بعد کوئی ہدایت قبول کرے نہ کرے، ایک حد تک اس کا اختیار انسانوں کو دیا ہے اور ایک حد تک اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ ایک بات عجیب ہے جو سمجھنے کی ہے. اور پہلے سورہ اذا الشمس کورت وغیرہ میں اس کی تفسیر پہلے آ بھی چکی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ لقد انزلنا آیات مبینات. اب گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو حق بالکل واضح ہے، ہدایت کے راستے بالکل واضح ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس راستے کو قبول کرتے ہیں، ہدایت پر آتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہدایت پر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ ظاہری دنیاوی اسباب کے اعتبار سے وجہ، کہ انسان میں وہ طلب نہیں ہوتی، وہ طلب نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگ مثلا، ٹھیک ہے ہم کفر اور ایمان کی بات نہ کریں، لیکن ہم ایمان پر ہوتے ہوئے کتنے اعمال صالحہ ہیں جسے ہم اختیار نہیں کرتے، کتنے ایسے نیک اعمال ہیں جنہیں ہم اختیار نہیں کرتے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری کوشش کی کمی ہے، ہمارے اندر طلب کی کمی ہے. اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صحیح طلب ہو تو ظاہر ہم اور کوشش کریں گے. اب مثلا مثال میں دے دوں، اور یہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، قرآن نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا سورہ قیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولاولقا معاذیرہ، کہ انسان اپنی حالت سے اچھی طرح واقف ہے اگرچہ وہ بہانے پیش کرے، پتہ ہے نہیں نہیں میں اٹھ نہیں سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، مغرب بعد میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں وابین پڑھوں، 6 رکعتیں پڑھنے کا، 2 رکعتیں سنتیں تو پڑھ لیتا ہوں لیکن وہ مزید 4 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، میری بڑی مصروفیت ہوتی ہے اور کوئی 2 منٹ کے لیے بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو 4-5 منٹ کھڑے ہو کر باتیں بھی ہو جاتی ہیں، وہ 5 منٹ نکل آئے لیکن چونکہ باتوں کی اور کسی نے جب کوئی بات شروع کر دی تو اس کی اہمیت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی اور آخرت کے درجات حاصل کرنے کی اہمیت کم ہے، بس اصل بات پوری اہمیت کی ہے۔ یہ میں ظاہر ہے میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں اور عموماً ہم سب کا تقریباً یہی حال ہے، جس چیز کی انسان کو اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے انسان وقت نکال لیتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھے تلاوت کا وقت نہیں ملتا، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، تلاوت کی اہمیت نہیں ہے اس لیے میں وقت نہیں نکال سکتا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی ایسا کہتا ہے کہ میرے پاس مثلاً تلاوت کرنے کا وقت ہی نہیں ہے یا مثلاً میرے پاس تسبیحات کا وقت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب دوسرے انداز میں اس کو ذرا مختصر اس نے شارٹ بنا دیا، لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا وہ مختصر کر دیا جملہ، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کم ہے اس لیے میں اس کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، میں اپنی اور عام ہم میرے جیسے لوگوں کی جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک وجہ نیکیوں سے دور رہنے کی اہمیت نہ ہونا ہے، اور دوسری وجہ نیکیوں سے دور رہنے کی وہ اصل مسبب الاسباب اللہ کی طرف سے ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کے ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے دور رکھا ہے۔ اب ہمیں کیا سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں جب بات آئے گی تو ہم یہ سوچیں گے ہماری کوشش اور طلب کی کمی ہے، دوسروں کے بارے میں جب ہم سوچیں گے تو یہ سوچیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں اسے ہدایت دے دیں اور وہ حق پر آ جائے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں دیا ہے انسانوں کو یا نہیں دیا ہے؟ اگر سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر ہم اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، پھر تو ہم مجبور ہیں۔ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کی میں ایک مثال جو بہت آسان لفظوں میں بات کو سمجھا دیتی ہے کہ انسان کو کہا جائے اچھا ذرا کھڑے ہو جاؤ، عام صحت مند انسان سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ اگر میری قدرت میں ہوگا، توفیق میں ہوگا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر میں نہیں ہو سکتا، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ہم کتنی چیزیں ہیں جو اپنے طور سے، ہاں کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب چاہے رکاوٹ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے، جب چاہے جس طرح چاہے رکاوٹ ڈال دیں وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب مثلاً ایک شخص کھڑا ہے، اس کی زیادہ اچھی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے اور کھڑے ہوئے شخص کو کہا جائے ایک پیر اٹھا لو، اٹھا سکتا ہے، دوسرا پیر بھی اٹھا لو، نہیں اٹھا سکتا، کھڑے ہوئے ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی دایاں ہو یا بایاں ہو، ایک پیر اٹھا سکتا ہے، دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بالکل واضح مثال ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ اختیار دے رکھا ہے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ہمیں کچھ اختیار دے رکھا ہے اور پورا اختیار نہیں دیا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیار دے رکھا ہے، بس اس کی مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کھڑے ہوں تو ہمیں کوئی کہے کہ اچھا ایک پیر اونچا کرو، ہم کر سکتے ہیں، ایک پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے انسان، دوسرا پیر اونچا نہیں کر سکتا، بس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور پورا اختیار نہیں دیا، اور یہی وہ اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اچھا آخرت میں مطالبہ اور مواخذہ کیوں ہوگا گناہ کرنے کا، نیکی نہ کرنے کا، اسی لیے کہ وہ اختیار دیا تھا، تمہارے پاس اختیار تھا، اپنی چوائس سے تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، یہ ہے۔ بہرحال یہ ہے، بہت بسا اوقات بعضوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، باریک بات ہے، لیکن بس اتنی حد تک ہمارے عقیدے کی بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات، دیکھو صاف صاف احکام ہم نے اتار دیے ہیں، دلائل واضح ہو چکے ہیں، ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے، اگر کوئی مانتا ہے اس کے لیے خیر ہے، نہیں مانتا اس کا معاملہ ہے، اور اس میں طلب کی کمی ہے اس لیے اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں مل رہی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، عام مفہوم اس جملے کا یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے، یعنی گویا سیدھے راستے پر اس کو لگا دیتا ہے۔ کس کو؟ جسے اللہ ہدایت پر لگانا چاہتا ہے، یہ ایک مفہوم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرے مفہوم کا بھی احتمال ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے دوسری آیات میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلا مفہوم ہی ہم سمجھیں گے، اور عام مفسرین نے وہی بیان کیا جو میں نے ترجمہ کیا، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی جانب لگا دیتا ہے اور ہدایت پر لے آتا ہے، گویا ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے کچھ اختیار بندے کو دیا ہوا ہے، جتنا چاہے گا جب تک چاہے گا اختیار رکھے گا۔ جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی وہ صلاحیت ہی سلب کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر تو گویا کہ جتنی بھی آیتیں، جتنے بھی حق کی باتیں، انبیاء بھی ان کے پاس آ جائیں بات نہیں مانیں گے، بہرے گونگے اندھے ہیں، اب وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے، مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم، مہر لگ جاتی ہے۔ یہ ایک قرآن کریم نے جو اس معاملے کو سمجھایا ہے۔ لیکن جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایک دوسرا بھی احتمال ہے یہاں پر جو بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لغت کے اعتبار سے وہ مفہوم بیٹھتا ہے کہ من یشاء میں ایک مفہوم میں لیا تھا اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جو چاہتا ہے، جس میں طلب ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دیتے ہیں، جس میں طلب نہیں ہوتی تو اسے عام طور سے نہیں دیتے ہیں۔ وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ ہمارے اندر طلب کی کمی ہے، تو جب طلب ہوگی اور انسان چاہے گا کہ میں نیکی کی طرف آؤں، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ضرور انسان کو آگے موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آگے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور لوگ، اب یہاں سے کن کا ذکر ہے؟ منافقین کا تذکرہ کچھ آ رہا ہے، ایمان والوں کے پیچھے تذکرہ آیا، جو لوگ دل سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، عملاً اطاعت کرتے ہیں، وہ تو کامل مؤمنین ہو گئے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ نفاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی یعنی عقائد کے اعتبار سے انسان زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل سے کچھ اور مانتا ہے، یہ اصل منافق جو ہے وہ کہلاتا ہے، حقیقی نفاق یہ ہے۔ بسا اوقات قرآن و حدیث میں نفاق اور منافق اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جو عملی طور پر منافق ہوتا ہے۔ عملی طور پر منافق ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق، ایک ہوتا ہے عملی منافق۔ عملی منافق کے کیا معنی؟ کہ مؤمنین کا کام یہ ہے کہ وہ سچ بولیں، ایک شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے، دل میں ایمان ہے، اللہ کو، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، ایمان ہے، لیکن عملاً جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس طرح کی منافق کی جو علامات ہیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس کو کہا جائے گا عملاً یہ شخص منافق ہے، عقیدہ کے لحاظ سے چاہے مسلمان ہو آخرت میں نجات پالے، اس لیے کہ جو حقیقی منافق ہے وہ تو کافر ہی ہے، کافر سے بھی بدتر ہے، وہ تو آخرت میں کبھی نجات نہیں پا سکتا، لیکن جو عملی منافق ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں ایمان ہے، تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ آخر جنت میں جا سکتا ہے. یہاں بہرحال حقیقی منافقین کا ذکر ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور بعض منافق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر، زبان سے کہتے ہیں. وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم ظاہری اطاعت کے لیے بھی تیار ہیں اور پوری طرح اطاعت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو پیٹ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی حکم ماننے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت مانتے نہیں اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں. اب مفہوم کیا ہوا کہ منافقین وہ یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہر اطاعت کے لیے ہم تیار ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن جب کوئی وقت آتا ہے، مشکل وقت، جو بات ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، ان کو نہیں اچھی لگتی، تو پھر وہ نہیں نہیں ہم یہاں بات نہیں مانتے. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، یہ کہنے کے بعد اور دعویٰ کرنے کے بعد بھی بعض لوگ وہ ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں. یہاں پر بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، مفہوم تو واضح ہے لیکن تھوڑا سا ایک سوال جواب کے طور پر میں بات سمجھا دوں کہ منافق تو ویسے بھی مؤمن نہیں ہیں. جو لوگ منافق ہیں وہ کوئی بھی مؤمن نہیں ہے، چاہے وہ ظاہراً فرمانبرداری کریں یا نہ کریں، مؤمن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں منافقین، ان میں کوئی بھی مؤمن نہیں ظاہر ہے، منافقین تو منافق ہیں. منافقین میں بعض وہ ہیں جو مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مؤمن نہیں ہیں. تو کیا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ظاہری اطاعت اور فرمانبرداری کر لیتے ہیں کیا وہ مؤمن ہیں؟ یہ سوال ہے کہ منافقین وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان میں بعض وہ ہیں جو مشکل وقت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے، تو یہ پیچھے ہٹ جانے والے مؤمن نہیں ہیں. اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی ہیں، جو مشکل وقت میں پیچھے نہیں ہٹتے، وہ مؤمن شمار ہوں گے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. احادیث جنہوں نے پڑھی ہیں ان کو تو اچھی طرح بات ان کے سامنے تو واضح ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. ایک وہ تھے جو مؤمنین تھے، مسلمان تھے، کامل درجے کے صحابہ. دوسرے وہ تھے جو کفار تھے، مخالفین تھے، بالکل دوسری جانب. اور تیسرے وہ تھے جو منافق تھے. یہ منافقین کے لیے یہ تھا کہ چونکہ ان کی ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی تھیں تو یہ منافق تھے. اب بعض منافق تو معلوم تھے کہ منافق ہے پکے، بعض وہ تھے جن کا پتہ نہیں چلتا تھا. ہم نے سورت کے شروع میں پڑھ لیا تھا، منافقین ہی تو تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، ان کا سردار اور بڑا عبداللہ بن ابی تھا. تو یہ منافقین تھے، مستقل پریشان کرتے رہتے تھے. تو اب ان جو منافقین پر ظاہراً دنیاوی لحاظ سے مؤمنین کے احکام جاری ہوتے تھے، جنگ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ساتھ آنا چاہے آ جاؤ، مال تقسیم ہوگا، مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، ان میں بھی ہوگا، زکوٰۃ لینی ہے منافقین سے بھی لی جائے گی. یعنی جیسے عام نماز پڑھنے آ رہے ہیں آئیں گے، قبر دفن ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں گے. ظاہراً دنیاوی لحاظ سے ان پر اس مسلمانوں والے احکام جاری کیے جاتے تھے، منافقین پر بھی. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے. لیکن جو لوگ ظاہراً بھی مخالفت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیں، تو ان کو دنیاوی احکام میں بھی مؤمنین کی جماعت میں شامل نہیں کیا جائے گا. دنیاوی احکام کے لحاظ سے بھی ان کو مؤمن شمار نہیں کیا جائے گا، ورنہ آخرت کے لحاظ سے تو منافقین جتنے بھی ہیں وہ منافق ہی ہیں، مؤمنین شمار نہیں ہوں گے. اب آیت کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور ہم نے اطاعت بھی کر لی اور اطاعت کے لیے بھی ہم تیار ہیں. یہ سب کرنے کے بعد اور کہنے کے بعد یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اس کے بعد ایک جماعت وہ ہے جو اپنا منہ پھیر لیتی ہے اور اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. یہ لوگ ظاہراً بھی مؤمن نہیں. اب ترجمہ کے لحاظ سے مفہوم یہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ ظاہری اعتبار سے بھی مؤمنین میں شامل نہیں ہیں, ان پر دنیا میں بھی مؤمنین والے احکام جاری نہیں ہوں گے. وما اولئک بالمؤمنین, ورنہ تو کوئی بھی منافق مؤمن نہیں تھے. آگے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب یہ منافقین وہ ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب, تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں, اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, تو ان میں ایک جماعت وہ اعراض کرنے لگتی ہے. بلایا جا رہا ہے منافق کو کہ چلو فیصلہ کراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اذا فریق منہم معرضون, تو ان میں بعض وہ ہیں جو اعراض کرتے ہیں, نہیں نہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہی نہیں فیصلہ کرانے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا نہیں چاہتے. حالانکہ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اور اگر ان کا کوئی حق ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں مذعنین, فرما بردار بن کر, فرما بردار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک عام جو ان کا مزاج ہے وہ بیان کیا ہے, لیکن ایک خاص واقعہ بھی ہے. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جس سلسلے میں آیات نازل ہوتی ہیں ان کو شان نزول کہا جاتا ہے. شان نزول نہ ہو, اب شان نزول کو نکال دیں تب بھی آیت کا مفہوم واضح ہے, لیکن آیت جب شان نزول اور وہ واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو اور زیادہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے, اس لیے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک منافق تھا جس کا نام بشر بیان کیا جاتا ہے, اس کے اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا, آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا. اب جب جھگڑا ہوا تو ان لوگوں کا طریقہ یہی تھا, اب یہ عجیب بات ہے, ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اچھا کسی اور کو حکم بنا لو, وہ فیصلہ کرے گا, اس پر ہم دونوں راضی ہو جائیں. یہی وہ بات ہے جو ہمارے تمام جھگڑوں کو ختم کرنے والی بنیاد ہے اگر ہم اس پر آ جائیں. اس زمانے میں جو غیر مسلم کیا کرتے تھے, مسلمان اگر اس ایک بات پر آ جائیں جو اسلامی تعلیمات ہیں, یعنی اسلامی تعلیمات ہیں, اگر ہم اس پر آ جائیں تو ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں. میں نے پہلے کئی بار اس کے شاید تذکرہ کیا بھی ہے, ہمارے جھگڑوں کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سفید ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کالا ہے, حالانکہ گرے رنگ ہوگا, میں کہوں گا سفید ہے, وہ کہتے ہیں کالا ہے, میں کہتا ہوں نہیں سفید ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کالا ہے, کبھی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. ہم کسی تیسرے آدمی کو بلا لیں, اچھا ٹھیک ہے اس کی بات ہم بھی مان لیں گے, تم بھی مان لینا, وہ آ کر کہتا ہے اچھا نہیں یہ تو اس میں سفید اور کالا دونوں مکس ہے, گرے رنگ ہے, مسئلہ ختم ہو گیا, میں نے بھی مان لیا, اس نے بھی مان لیا. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ نہیں, میں اس کو سفید کہوں گا, وہ کالا کہے گا, اور بس یہ ہمارا قبر تک یہ جھگڑا چلتا رہے گا. یہ ہمارا ایک مزاج ہے, ضد, جھگڑا, جھگڑے کو ختم نہ کرنے کا مزاج. ایک تو یہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, میں بھی مان لوں کہ اچھا چلو کالا ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے وہ کہتا ہے تو کہنے دو, کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں جھگڑے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں اپنی بات ثابت کرنی ہے تو صرف یہ کہہ کر ثابت نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے, کسی تیسرے کو حکم بنا لو. بہرحال بشر یہ منافق تھا اور دوسرا ایک یہودی تھا, ان میں آپس میں جھگڑا ہوا. یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ چلو تمہارے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں, اس لیے کہ یہودی کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہی فیصلہ کریں گے, اور وہ حق پر تھا تو وہ جانتا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا, جانتے تھے, مانتے تھے. آج ہی مشکاۃ شریف کی روایت میں, سبق میں روایت آئی تھی کہ دو یہودی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کچھ سوالات کیے, ان کی کتابوں میں جو تعلیمات لکھی ہیں اس بارے میں سوالات کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوابات دیے, تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومنے لگے, بہت معتقد ہوئے, اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اب اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ, پھر تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے. नहीं, बस वो हमें डर है कि कहीं हम यहूदी से इस्लाम, यहूदियत से इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हमारे लोग हमें कत्ल कर देंगे, या ये है कि अच्छा वो दूसरे बहाने बहाने कर दिए। मानते थे, कुरान ने कहा कि यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह ये अपने बेटों को पहचानते हैं इस तरह ये अल्लाह के नबी को पहचानते हैं कि ये नबी हैं, पहचानते थे हमसे ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। लेकिन उनको चूंकि पुराना इल्म उनके पास था, निशानियाँ थीं, वो यकीन के साथ, पूरे यकीन के साथ जानते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वही ईमान लाना मुश्किल मालूम होता था। तो अब यहूदी ने कहा कि फ़ैसला कराएंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बिशर मुनाफिक जो अपने आप को मुमिन कहता है, मुसलमान कहता है, वो कहते हैं नहीं, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे जो सरदार हैं काब इब्न अल अशरफ, यहूदियों के सरदार बड़े समझे जाते थे काब इब्न अल अशरफ, उनसे फ़ैसला कराते हैं। ये बड़ा शरीर किस्म का आदमी था काब इब्न अल अशरफ, शरीर किस्म का आदमी था। इसको बाद में फिर मुसलमानों ने जाकर कत्ल किया था, बड़े अजीब उसकी शरारतें थी। तो ये बशर मुनाफिक को यह था कि चूंकि वो तो चक्करबाज आदमी है, तो मैं उसको तो चक्कर में लाकर कुछ ना कुछ फिर भी उम्मीद रख सकता हूँ कि अच्छा वो मेरे हक़ में फ़ैसला कर दे, उसको कुछ ना कुछ लालच दिला दूंगा, कुछ कर लूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन है, हक़ का फ़ैसला करेंगे चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। बहरहाल जब ये वाक़िया हुआ, फिर आगे फिर तो वाक़िया है कि फिर किस क्या क्या पेश आया, किस तरह हुआ, तो उस पर अल्लाह, या अल्लाह ताला ये आयत नाज़िल फरमा रहे हैं कि देखो, वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम, इन मुनाफिकीन का हाल ये है कि जब उनको इसलिए बुलाया जाता है ताकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल फ़ैसला करें, तो वो एराज़ करते हैं, मुँह फेर लेते हैं कि हमें इनसे फ़ैसला ही नहीं कराना। लेकिन अगर उनका हक़ हो कभी, तो आप के पास आ जाते हैं बड़े फरमाबरदार बन करके, अच्छा आप हमारे हक़ में फ़ैसला कर दें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार। ये सिर्फ गरज़ मतलबी हैं, अपनी गरज़ के लिए आते हैं, उनका मकसद अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं, आखिरत नहीं है। तो मैं बता रहा था कि हम लोगों के झगड़ों के फ़ैसले, झगड़ों का खात्मा, एक बात तो इससे हो सकता है कि हम तवक्कुआत छोड़ दें। झगड़ों की बड़ी बुनियाद तवक्कुआत पर होती है कि हम, मुझे तवक्कु है कि फ़लाना मेरे साथ ये करेगा, उसने नहीं किया, नाराज़गी हो गई, तवक्कुआत को निकाल दें, एक बात। नंबर दो, अगर कभी किसी जगह में इख्तलाफ हो जाए तो उस बात को छोटा बना के ख़त्म करने की कोशिश कर दें, बड़ा ना बनाए, छोटी बात को बड़ा ना बनाए, बड़ी बात को उसको छोटा कर दें। कोई बड़ा जुमला कहा है, कोई बात नहीं, शायद इसका मतलब होगा, एक अच्छा कोई मतलब देकर ख़त्म कर दो मामले को। अगर ये भी नहीं हो सकता तो अच्छा हम कहते हैं ठीक है, मेरी ये बात है, तुम्हारी ये बात है, चलो ऐसा करते हैं किसी तीसरे शख्स को हम हमारी दोनों तरफ की अपनी अपनी बात बता देते हैं, वो जो फ़ैसला करे उस पर तुम भी राज़ी मैं भी राज़ी। ये तरीक़ा सहाबा का है, इसकी मिसालें सहाबा के ज़माने में आम मिलती हैं, आप सरासम के दौर में मिलती हैं, ये एक मिसाल हमारे सामने आ गई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इसी अमल को बाकी रखा था, ताबईन के दौर में यही अमल बाकी रहा था। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस ज़माने की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ख़ुद ही रिवायत नक़ल फरमाते हैं कि उस वक्त सहाबा का अजीब हाल था, अजीब हाल था, बस दिल ऐसा लग रहा था कि गमगीन, परेशान, अजीब अजीब ख्यालात में बस मुनहमिक रहते थे, कुछ दुनिया की खबर नहीं होती थी क्या हो रहा है। फरमाते हैं कि उस ज़माने की बात है कि मैं बैठा हुआ था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास से गुज़रे, मुझे सलाम किया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आए थे, सलाम किया था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और वहाँ जाकर शिकायत की कि मैं उस्मान के पास से गुज़रा था, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे समझने की बात, दो सूरतें हो सकती थी, या तो ये कि हम खुद ही सोच लें कि अच्छा शायद सुना नहीं होगा, शायद किसी सोच में मसरूफ़ होंगे, इस वाक़े से कम अज़ कम हमें सबक मिल जाता है। और अगर वो नहीं कर सकते तो अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कि दिल में एक बात रहेगी तो खामखा दिल ख़राब रहेगा। हम लोगों का मामला असल में क्या होता है कि हम पहले दर्जे पर भी नहीं आ सकते कि भूल ही जाएं कि अच्छा चलो ठीक है हम उसकी तरफ से कोई हुस्न ज़न पैदा कर लें दिल में, वो तो हमारे अंदर है नहीं। दूसरे दर्जे पर हम आना नहीं चाहते इसलिए कि वो तो सहाबा का तरीक़ा था, हम तो कुछ आला किस्म के लोग हैं, तो दूसरा तरीक़ा भी नहीं। हम उससे दूसरे एक और कदम में जाते हैं, वो ये कि हम किसी को बताएंगे नहीं ताकि वो हमारे दरमियान फ़ैसला करे, और हम दिल में रखेंगे और लोगों को वो पीछे पीछे जाकर लोगों से उनकी शिकायत करते रहेंगे और बुराइयां करते रहेंगे, वो इस तरह का आदमी है, वो इस तरह का आदमी है, वो इस तरह का आदमी है, ये हमारा तरीक़ा है। अब इस्लाम क्या है और क्या निफाक है, हम खुद फैसला कर सकते हैं, हमारा इस्लाम वाला तरीक़ा है या गैर मुस्लिमों वाला तरीक़ा है, निफाक वाला तरीक़ा है, यह एक हकीकत है, यह हकीकत है, हम लोगों में यही तरीक़ा रायज है। अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वक़्र रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, ये सोचा कि मैं अगर अभी मसला हल नहीं करता दिल ख़राब होगा, खामखा दिल ख़राब हुआ तो आगे मुश्किलात होंगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उनके पास तशरीफ़ ले गए, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उन्हों ने भी यही ख्याल किया कि देखो बात वाज़े होनी चाहिए, इसलिए कि एक अहम मसला था, अहम मसला था कि दो बड़े बड़े हज़रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रबीन में, ये तीन अबू बकर उमर उस्मान सब जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सब जानते थे कि ये तरतीब इसी तरह है, तो इतने बड़े लोग इनमें आपस में अगर दिल ख़राब हो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये हो नहीं सकता कि सलाम का जवाब न दें उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, वाजिब चीज़ को छोड़ें, उनसे ये तो हो नहीं सकता, ज़रूर कुछ है यहाँ पर। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, उमर भी साथ थे रज़ी अल्लाह अन्हु, पूछा कि क्या बात है, उमर ने कहा है कि वो तुम्हारे पास से गुजरे थे, सलाम किया, तुमने उनको सलाम का जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे तो ना इन्होंने, ये तो मेरे पास आई नहीं है, मैंने तो ऐसा किया नहीं है, यानी ना उन्होंने सलाम किया ना मैंने सलाम के जवाब देने से इनकार किया। उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने वहीं खड़े थे फरमाने, मैं भी आया था आपके पास, मैंने सलाम किया है, मैंने ऐसा किया है। उस्मान रज़ी अल्लाह उन्होंने फरमाते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप मेरे पास से गुजरे हैं या आपने सलाम किया है, मुझे तो आपके आने की खबर नहीं, सलाम की खबर नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि बड़े सदाकत वाले सच्चे आदमी थे और सच को पहचानते थे, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर फरमाने लगे कि सदका उस्मान, उस्मान ने सच कहा, बस फैसला हो गया। अब यहाँ पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह अगर हमारे जैसा कोई होता, अच्छा उनकी साइड ले ली, हमारा मसला ही कभी हल ही नहीं होता, हमारे मसाइल ऐसे हैं कि हम कभी हल करना नहीं चाहते और हल होते नहीं हमारे मसाइल, इसलिए कि हमारा तरीक़ा है ही नहीं, हम तो सहाबा वाले तरीक़े, तो हम तो सहाबा से बहुत अलग निकल गए। बहरहाल उमर रज़ी अल्लाह उन्होंने भी मान लिया, दिल से बात ख़त्म कर दी, मिटा दी, ख़त्म हो गई बात। हाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह उन्होंने को जब हमने हकम बनाया था उन्होंने कह दिया तो बस बात ख़त्म हो गई, वो किस्सा ख़त्म। अब अबू बकर रज़ी अल्लाह उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह उन्होंने से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम किसी सोच में मशगूल थे, वो क्या सोच थी, क्यों पता नहीं चला। अब असल जो असल काम की बात थी उस पर गए, झगड़ा तो ख़त्म हो गया। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर बताया कि मैं इस सोच में मुनहमिक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है और बहुत से ऐसे उमूर हैं जो अभी तक हमारे सामने वाज़ह नहीं हुए, ख़ास तौर पे ये चीज़ है, इस बारे में मैंने वजाहत नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आगे फिर रिवायत है और मिश्कात शरीफ में भी आती है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आगे रिवायत में फिर आगे, मैं तो असल यहाँ पर इस बात को बताना चाह रहा था। ये एक मिसाल सिर्फ मैंने दी है, वक्त ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा और मिसालों में नहीं जाता, लेकिन ये आम मिसालें हैं, ये आम तौर पर पाया जाता है, सहाबा के ज़माने में ये आम तरीक़ा था, हम अगर उस तरीक़े पर आ जाएं, कम अज़ कम हम जो हम कहने वाले सुनने वाले हम लोग हैं आपस में अगर हम इस तरीक़े पर आ जाएं, तो बहुत से मसाइल हमारे भी खुद ब खुद हल हो जाएं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई थी, बड़ी अच्छी बात है, और हो सकता है उन्होंने पहले अपने पहले किसी से सुनी हो और उन्होंने पहले किसी की बात नकल की हो, सहाबा वगैरह से मनकूल हो, लेकिन ये बात ज़्यादा मशहूर है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। उन्होंने फरमाया कि देखो लन यसलुह आखिरु हाज़िहिल उम्मती इल्ला बिमा सलहत बिही अव्वलुहा, उम्मत के आखिर के अफराद भी अगर वो अपनी इस्लाह करना चाहें, दीन पर मजबूत रहना चाहें, दीनी एतबार से दुरुस्ती चाहें, तो उनकी सलाह भी इसी में उसी तरीके से होगी जिस तरह उम्मत के शुरू के अफराद इन्हें सहाबा की हुई थी, जो सहाबा का तरीक़ा था उस तरीके पर चलेंगे तो इस्लाह होगी वरना इस्लाह नहीं होगी। ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے طریقے سے اصلاح کر لیں گے، نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یعنی بیماری کا مطلب کفر شرک کی بیماری، کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا بس وہ شک ہی میں پڑے رہتے ہیں، ان کو اللہ کے بارے میں، نبوت کے بارے میں شک ہے، اللہ کے نبی کو نبی ماننا ہے نہیں ماننا، نبی سچے ہیں نہیں ہیں، اسی میں شک ہے. امرتا وہ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم و رسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان پر ظلم کرے گا؟ ان تینوں میں سے کوئی بات ہے؟ نہیں، ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں. اس کو ہم ہمارے بارے میں سوچیں، جو میں بتا رہا تھا کہ مثلا میرا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہے. اب یا تو صحابہ کے طریقے پر جائیں کہ ہم کسی تیسرے شخص کو جس پر ہم اعتماد کریں اس کو مقرر کر لیں کہ اچھا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن ہم فیصلہ نہیں کراتے. کیوں؟ یا تو اس وجہ سے کہ ہم اس جھگڑے پر قائم رہنا چاہتے ہیں، جھگڑے کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بیماری، یا اس وجہ سے کہ تیسرا کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کر سکے. دنیا، پوری دنیا خالی ہو چکی، نیک لوگ دنیا میں ہے ہی نہیں جو سچا فیصلہ کریں. دوسری بات شک ہے. یا یہ ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے اوپر ظلم کرے گا اور غلط فیصلہ کرے گا. ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوتی. ہمیں نہ جھگڑے پر ہمیشہ قائم رہنا ضروری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ شک ہوتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ نہیں ہیں، نہ یہ کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم پر ظلم کرے گا، بلکہ اصل چوتھی بات ہوتی ہے، وہ کیا؟ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. چونکہ غلط ہیں اور سامنے والا صحیح فیصلہ کرے گا تو ہمارے خلاف کر دے گا، اور ہم اپنے خلاف فیصلہ نہیں کرانا چاہتے، ہم پر یعنی ہمارے خلاف ہو جائے گا فیصلہ، ہم ظالم ہیں، ہم غلط ہیں، اس لیے ہم فیصلہ نہیں کرانا چاہتے. ایسا ہوتا ہے. یہ صرف میں عام معاملات کی بات نہیں کر رہا، بہت سے گھریلو معاملات میں، خاندانی معاملات میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. بہت سے بیچارے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک شیطان نے ایک بات اندر میں یہ ڈالی ہوئی ہے، دلوں میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ نہیں، ہم آپس کے معاملے آپس میں حل کریں گے. بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، آپس کے معاملے آپس میں حل کریں. لیکن نہیں حل ہوتے تو پھر کسی اور سے حل کرانے چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپس کے معاملے آپس میں حل کرتے کرتے پھر توڑ تک نوبت آ جاتی ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے سب کی، اور تمام ازدواجی تعلقات، خاندانی تعلقات، والدین کی اولاد کے ساتھ، بھائی بہنوں کے آپس کے تعلقات، اللہ تعالیٰ ان تعلقات کی حفاظت فرمائے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم، یعنی چونکہ آپس کا معاملہ ہے، ہم آپس میں نمٹیں گے، لیکن آپس میں ہم نمٹ نہیں سکتے تو معاملہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، یعنی اتنا کہ قطع رحمی تک، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی میں طلاق تک اس طرح کی نوبتیں پہنچ جاتی ہیں. اس وجہ سے ہوتی ہیں. اگر نہیں حل ہوتا، کوشش یہی کریں کہ آپس کا معاملہ باہر نہ نکلے، گھر کی بات گھر میں رہے، لیکن نہیں ہو سکتا تو اچھا کسی اور سے حل کرا لیں. ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے، آج کل چونکہ وہی حالات کے لحاظ سے کبھی کبھی، یعنی یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو کیسے منتخب کریں، وہ کون شخص ہو، اس طرح کے معاملات میں مشکل ہوتی ہے، لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے. بات پوری ہو گئی. آگے نئی بات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پچھلی بات کے ساتھ اس کا تعلق بھی بہت گہرا ہے. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں، دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اب آگے فرماتے ہیں مؤمن کیسے ہوتے ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مؤمنین کی بات جب انہیں پکارا بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب، مؤمنین جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، ابھی آتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں جو فیصلہ کرنا ہے. وہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آخرت کی کامیابی بھی ہے دنیا میں بھی راحت و سکون ہے. کسی کو حکم بنا لے اپنے جھگڑوں میں, وہ فیصلہ کر دے, مان لے, کوئی بات نہیں, جو بھی فیصلہ ہو اس کو مان لے, اسی میں فلاح ہے. دنیا کی راحت بھی ہے, آخرت کی راحت بھی ہے. ورنہ دلوں میں خراب, دل خراب ہو, دلوں میں کینہ اور بغض ہو, اس کے ساتھ آخرت میں بھی نقصان, دنیا میں بھی نقصان ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ایک عام قاعدہ بیان کر دیا, کسی کے ساتھ جھگڑا ہو نہ ہو, فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے نہ بلایا جائے, عام قاعدہ بیان کر فرما دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, وَيَخْشَ اللَّهَ, اور اللہ کی اللہ سے ڈرتا رہے گا, اور وَيَتَّقْهِ, اب یہاں پر یخشا اور یتقی, یخشا خشیت, اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ڈر ہے اللہ کی, جس کو ہم نے خشیت کے معنی تو پڑھے تھے کہ خوف مع التعظیم, کسی کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ اس کا خوف دل میں ہونا, اور تقوی, اس کو ہم تعلق ظاہر سے مان لیں, دل میں اللہ کی خشیت اور خوف ہے اور ظاہر میں غلط کاموں سے انسان بچتا ہے, یعنی تقوی کے اصل معنی بچنے کے آتے ہیں, تو شرک سے بچتا ہے, معصیت گناہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے, صغیرہ گناہوں سے بچتا ہے, اللہ کو جو کام ناپسند ہے ان سے بچتا ہے, یہ ہے یتقی. اب مفہوم ہو جائے گا, جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا, دل میں اللہ کا خوف اور خشیت اس کے اندر ہوگی, ظاہر میں وہ گناہوں سے اور برائیوں سے بچتا رہے گا, تو یہ لوگ ہیں فائزون. بس کتنے کام کرنے ہیں, اطاعت اللہ کی, اطاعت رسول کی, جو حقوق اللہ ہیں, جو حقوق العباد جو بیان فرمائے ہیں, ان کا انسان پابندی کر لے بس. اور دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کیوں کرتے ہیں, اس لیے تاکہ اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے, اور گناہوں سے غلط کاموں سے انسان بچتا رہے, غلط کاموں سے اور گناہوں سے انسان بچتا رہے. بس اللہ نے اس پر وعدہ فرما دیا. اب یہ کہ کوئی لمبے چوڑے, بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ انسان بنیادی طور پر ان چیزوں پر عمل کر لے, میرے ذمہ فرائض کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, دل میں اللہ کا خوف ہے اور غلط کاموں سے بچتا رہے. بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھے کوئی بات نہیں, بہت زیادہ تسبیحات نہیں پڑھی کوئی بات نہیں, ہم کیوں تسبیحات نوافل ان چیزوں کا زیادہ ہم اس پر زور دیتے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے فرائض میں چونکہ بہت کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, تو نوافل کے ذریعے سے وہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے. جب گناہ ہمارے اتنے سارے ہو جاتے ہیں, تو گناہوں کے ساتھ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں, اور بہت سی عبادات اور بہت سی نیکیاں وہ ہیں جو آخرت میں درجات کی بلندی, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں, دنیا میں عافیت اور راحت اور حفاظت کا ذریعہ ہیں, اس لیے ہم زیادہ ان چیزوں کا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں, یا کوشش کرتے ہیں یعنی کہ ان چیزوں پر, ورنہ اصلاً نجات پانے کے لیے اطاعت اللہ کی, رسول کی, اور دل میں اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنا, فاولئک هم الفائزون, یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ منافقین کی حالت بیان فرماتے ہیں, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور یہ لوگ قسم کھاتے ہیں, اب میں ان آیتوں کو چونکہ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق تھا, اگرچہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے لیکن پچھلی آیتوں سے ربط ہے, تو اس لیے یہ ایک دو آیتیں میں مکمل کر لیتا ہوں تاکہ یہ مضمون پورا ہو جائے. اور یہ منافقین, ان منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں, جہد ایمانہم, اپنے قسموں کو مؤکد کر کے بہت مضبوط قسمیں کھاتے ہیں, زور لگا کر قسم کھاتے ہیں, لئن امرتہم لیخرجن, کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے, اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم بس نکل جائیں اپنے گھروں سے, تو ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں, لیخرجن, زبان سے تو بڑے دعوے, قسم کھا کر دعوے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, لا تقسموا, تم قسم نہ کھاؤ, تمہارے قسموں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, طاعت معروفۃ, تمہاری اطاعت معلوم ہے, سب جانتے ہیں کتنے فرما بردار ہو, قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اس لیے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے, اللہ کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے قسم کھا کر, قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, اپنی قسمیں اپنے پاس رہنے دو, وقت آئے گا بات مان لو گے تو ٹھیک ہے, نہیں مانو گے تو نہ مانو, تمہارے قسم کھانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ ان سے کہہ دیجئے اور تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم لوگوں پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے رسول کی اطاعت کر لی تو ہدایت پا لو گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا. اس آیت میں کچھ مزید باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر بات کریں گے. عنوان میں ظاہر کر ہی دیتا ہوں تاکہ میں بھی بھول نہ جاؤں. ایک تو بہت مختصر انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ ہم کر لیں گے، اگرچہ وہ ضمنی بات ہے لیکن اطاعت رسول کا جب ذکر آیا ہے تو مختصرا انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ کر لیں گے اس آیت کے بارے میں. پھر اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ایک دو باتیں بتانی ہیں، لیکن حقوق الرسول کو اصل بتا کر پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور اگلی آیت میں تو تاریخی بات ہے، خلافت کے متعلق تذکرہ ہے، خلافت کیسے قائم ہوئی، خلافت آگے کیسے چلی، پھر کیسے ختم ہوئی، بہت لمبی تاریخ ہے. میرے بھی ذہن میں نہیں ہے کہ اس میں کتنی باتیں کرنی ہیں اور کتنی باتیں چھوڑنی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کر لیں گے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے پڑھنا سننا مفید ہو، فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.